لیکن آپ حضرات بھی اگر اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا. ورنہ یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر طبیعت ایک منغص ہو جائے, تو پھر جو ایک کھلے دل سے آدمی بات کرتا ہے اس کا موقع نہ ہو. تو آپ حضرات اس میں ذرا تعاون کریں, اور جو درخواستیں آتی ہیں کہ ہمیں بھی موقع دے دیا جائے, ہمیں بھی آگے بلا لیا جائے, وہ درخواستیں جو ہیں وہ ان کی کثرت نہ ہو تاکہ یہ کام صحیح طریقے سے چلا جائے. یہ ہمارے شمیم صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, یہ سارا انتظام کرتے ہیں ہمارے ساؤنڈ سسٹم کا اور آوازیں تاکہ سب لوگوں تک پہنچ جائیں, اس کے لیے بیچارے کوشاں رہتے ہیں, اس کے بارے میں سارا سسٹم انہوں نے تیار کیا ہے. جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ میرا ارادہ ہے مغرب کے بعد اسی طرح کرنے کا ہے, تو یہ فرمانے لگے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ذرا سختی کریں. تو اب سختی اور میرے درمیان ہے تضاد. تو لہذا اس میں تعاون درکار ہے, طلبہ سے بھی, اساتذہ سے بھی, اور جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان سے بھی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا. الحمدللہ پچھلے سالہ سال سے یہ ہماری مجلس جاری ہے, اور اس میں بہت سی بنیادی باتیں بار بار تکرار کے ساتھ بھی آتی رہی ہیں, اور تکرار مفید بھی ہوتا ہے. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں اصلاح کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو بنیادی احکام ہیں شریعت کے, ان پر کس طرح عمل کیا جائے وغیرہ, اور ایک وہ راستہ ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے, طریقت کہا جاتا ہے. تو اگلی انشاءاللہ مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ حضرت حکیم الامت مانا شبری علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے جو تصوف اور طریقت کی جس طرح اس دور میں وضاحت فرمائی ہے, اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. تو میں سوچتا ہوں کہ ویسے بھی میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے شریعت و طریقت, جس میں حضرت مولانا دین محمد صاحب اشرفی نے حضرت کے وہ ملفوظات اور مقالات میں سے وہ حصے جمع کیے ہیں جن کا تعلق تصوف اور اصلاح نفس سے ہے. تو اب ایک طرح سے سمجھو کہ باقاعدہ سبق کے طور پر وہ کتاب انشاءاللہ, میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ شروع کروں اور اس کی تھوڑی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کروں, جیسی کچھ اپنے بزرگوں سے سنی ہے یا دیکھی ہے. لیکن ایک مضمون میں نے پچھلے دو تین مجلسوں میں شروع کیا تھا توبہ سے متعلق, تو آج خیال ہوتا ہے کہ اس توبہ کے مضمون کو ذرا مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر انشاءاللہ شریعت و طریقت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. توبہ کے بارے میں پچھلے بیانات میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے اور مستقل کھلا ہوا ہے, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. جب سے بندہ شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے, یعنی بالغ ہونے کے بعد, جب کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسان راستہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حضور توبہ کر لے. یہ راستہ اللہ تعالی نے پہلے دن سے پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے. قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ارادہ پہلے ہی سے کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر اپنا خلیفہ بنانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا تک پہنچائیں اور پھیلائیں. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ سیدھے دنیا میں بھیج دیتے. پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں بھیجنا ہے، لیکن پہلے جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے کے ساتھ ایک حکم دے دیا کہ بھئی اس درخت کے پاس نہ جانا. تو اور کوئی وہاں حکم نہیں دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، عبادت کرو میری، بس ایک حکم دیا کہ اس کے پاس مت جانا. کیا ہو رہا تھا؟ یہ تربیت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اب تک جو ہم نے مخلوق پیدا کیا ملائکہ کی، اس میں تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. اس کو ہم نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ان سے تو غلطی ہوتی نہیں. میں خلیفہ اس شخص کو بنانے والا ہوں جس کے اندر گناہ کا بھی مادہ ہے، جس کے اندر گناہ کا بھی مادہ ہے. تو میں وہ خلیفہ اس کو بناؤں گا اگر میں خلیفہ ایسے شخص کو بنا دوں جو معصوم ہے عن الخطا، تو پھر وہ سارے انسانوں کو اگر دعوت بھی دے گا تو لوگ کہیں گے بھائی تمہیں تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں کوئی اور خواہش پیدا ہوتی ہے، تو تم ہمیں کیا حکم دے رہے ہو؟ میں ایسا شخص بھیجنے والا ہوں کہ جس کے دل میں گناہ کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، جس میں برائی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالی کے حکم کو مان کر اس سے پرہیز کرتا ہے، اور اگر اس پرہیز کرنے میں اس سے کبھی وہ پھسل جائے تو اس کا نسخہ بھی مجھے بتانا ہے اس کو کہ اگر پھسل گئے تو کیا کرنا ہے تمہیں. تو یہ تربیت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ سجدہ، نہ تسبیح، نہ ذکر، ایک ہی حکم ہے کہ اس کے پاس بچ جانا ہے اس درخت سے. پھر اب اسی کو شیطان بھی تو اللہ میں ہی پیدا کیا ہے، کسی اور کا ہے، اللہ تعالی نے پیدا کیا نا، اس کو بھیج دیا کہ ذرا جا کے اس کو بھر کر پھسلاؤ. تو اس نے آ کے پھسلانا شروع کر دیا. آدم علیہ السلام کو ایسی تاویل سجائی کہ وہ بھی چکر میں آ گئے. تاویل یہ سجائی کہ یہ درخت جو اسے آپ کو منع کیا تھا، یہ تو ایک خاص وقت کے لیے تھا، آپ کا جو معدہ ہے اس کے لیے اس کے قابل نہیں تھا، اور اب تو آپ کہہ رہے تھے بیٹا سا ہو گیا، تو اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی. اور اس لیے روکا تھا کہ بھئی اس درخت کو کھانے والا جو ہے وہ اس کو ایک ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. تو شروع میں آپ کا معدہ اس کا متحمل نہیں تھا کہ اس کو کھائیں، اب تو آپ کو اتنا عرصہ گزر گیا تو اس کے اب کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ تعبیر چھجا دی آدم علیہ السلام، چنانچہ وہ ان کے فریب میں آ گئے، اس تاویل کے فریب میں آ گئے. تو انہوں نے کھا لیا. اب جو کھا لیا تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کھا لیا تو فبدت لہما سوآتہما، کہ ان کی جو کہنا چاہیے شرم کی چیزیں تھیں وہ کھل گئیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو پہلے تو ان کے اوپر جنت کا لباس تھا، جنت کا لباس تھا وہ پہنا ہوا تھا، کیوں ہی یہ غلطی سرزد ہوئی وہ جنت کا لباس اترنے لگا اور ستر ظاہر ہونے لگا. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو دیکھا کہ یہ تو ستر ظاہر ہو رہا ہے تو انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا، اور اس وقت ان کو تنبہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی. اب پریشان ہوئے کہ غلطی کا تدارک کیسے ہو، کوئی سے بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی کہ غلطی کا تدارک کیسے ہوگا. تو فتلقا آدم من ربہ کلمات، قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ہی کلمات سیکھے. کیا سیکھے؟ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ خود پروردگار نے سکھائے کہ یوں کہو تو بات تو تمہاری اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب ذرا دیکھو کہ پیدا کیا تھا زمین پہ بھیجنے کے لیے، رکھا جنت میں، اور کوئی حکم نہیں دیا سوائے ایک نہ کرنے کا، کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نہ کرنے کا. اور اس کے لیے شیطان کو پہلے تخلیق تو باری تعالیٰ ہی کیا نا، باری تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو شیطان نہیں آ سکتا تھا نا. تو وہ شیطان آیا اور اسے تعویل سجائی، تعویل سجائے کر یہ ایک بات سبق دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو یہ شیطان اس طرح کی تعویلات تمہیں سجاتا رہے گا. کیا سجاتا رہے گا؟ کہ یہ حکم تو پہلے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اب اس جدید دور میں یہ حکم نہیں ہے. سمجھے آپ؟ وہ یہ سکھائے گا کہ سود جو ہے وہ حرام تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج کا جو جدید ترین سود ہے وہ اور چیز ہے. تو اس لیے جس طرح ان کو یہ کہا تھا نا کہ تمہارا معدہ ابھی متحمل نہیں ہے، بعد میں اب تم پکے ہو گئے ہو لہذا اب کھانے میں کوئی حرج نہیں، تو ایسی تعویلات وہ پھر بعد میں بھی سکھائے گا. اور اس قسم کے مسائل سامنے لائے گا. وہ کیا ہے کہ یہ بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ کسی علت پر موقوف ہوتا ہے، جہاں وہ علت پائی جائے گی حکم آ جائے گا. اور ایک چیز ہوتی ہے حکمت، یعنی ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. دار و مدار حکمت پر نہیں ہوتا حکم کا بلکہ علت پر ہوتا ہے. اس کی ایک آسان مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو سڑکوں پر سرخ بتیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سرخ بتی جو ہے جب جل جائے تو کیا حکم ہے؟ رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ سرخ بتی علت ہے اس حکم کی. جب سرخ بتی جل گئی حکم آ گیا رک جاؤ. حکمت کیا ہے اس کی؟ مسئلہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی تاکہ انتظام قائم رہے اور کوئی آپس میں تصادم نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ مقصد ہے نا. لیکن کیا ہر شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ اس وقت تصادم کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہر شخص کے حق پر چھوڑ دیا جائے کہ تم یہ دیکھ لیا کرو کہ اگر اس تصادم ہونے کا اندیشہ ہو تب تو رک جایا کرو، اور جب تصادم کا اندیشہ نہ رہے تو گزر جایا کرو، تو یہ اس طرح وہ نظام ہی خراب ہو جائے گا. کوئی آدمی سوچے کہ یار سامنے بتی جل رہی ہے لیکن سڑک آگے خالی پڑی ہے، ایک دو گاڑیاں آ رہی ہیں، میں اگر گزر جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، तो क्या होगा अगर वो गुजर जाए, चालान होगा नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? इसलिए कि तेरा काम हिकमत और मसलहत देखना नहीं है, तेरा काम इल्लत को देखना है। इल्लत क्या है? सुर्ख बत्ती। ऐसे ही अहकाम शरिया में हर चीज की एक इल्लत है और एक हिकमत है। तो इल्लत पर नजर, बंदे का काम यह है कि जहां इल्लत आ जाए फौरन रुक जाए। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था इस दरख्त का कोई फल न खाना, तो इल्लत क्या थी? वो दरख्त, समझे ना। हिकमत क्या थी वो अल्लाह जाने, समझे आप। इबलीस ने आकर इल्लत और हिकमत को खल्तमल कर दिया। उसने आकर ये कहा कि जी ये तो इसलिए बनाया था कि ताकि आपका मैदा मुतहम्मिल नहीं है, आप खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अब तो आप जवान हो गए हैं और मुद्दत साल गुजर गए हैं, अब अगर आप खाएंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। उसने जहन इल्लत से कहां फेर दिया? हिकमत की तरफ। तो अल्लाह ने यह सबक देना था कि तुम्हें दुनिया में जाने के बाद भी शैतान इस तरह बहकाया करेगा कि वो इल्लत के बजाय तुम्हें हिकमत के फेर में फेर लगा देगा। तो उसके नतीजे में तुम अल्लाह ताला के सही रास्ते से हट जाओगे। और अगर हट गए तुम्हें क्या करना है वो हम तुम्हें अब बता देते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। जब ये सारे तजरबे से गुजर गए आदम अलैहिस्सलाम और गलती भी हो गई, गलती का तदारुक भी उनके उनको समझा दिया गया, अब कहते हैं अब जाओ जमीन पर, जमीन पर जाओ और वहां जाकर हमारी खिलाफत का फरीजा अंजाम दो। तो पहले दिन से बंदे को रूए जमीन पर भेजने से पहले अल्लाह ताला ने तौबा का तरीका सिखा दिया कि जब कभी शैतान तुम्हें आकर बहकाएगा, डसेगा, तो तुम क्या करोगे? फौरन हमारी तरफ रुजू करके इस्तगफार करोगे, तौबा करोगे। और ये तो आप बार बार सुन ही चुके हैं, जानते भी हैं कि तौबा के तीन हिस्से होते हैं। एक उस गुनाह को फौरन छोड़ देना, दूसरे नदामत, और तीसरे आइंदा के लिए अजम करना, इरादा पक्का करना। अगर दिल में शुबा हो रहा हो कि पता नहीं मैं इस अजम पे कायम रह सकूंगा या नहीं रह सकूंगा, वो तौबा के मुनाफी नहीं है। अपनी तरफ से अजम कर लो। और ये जो अंदेशा लग रहा है कि कहीं बहक ना जाऊं, उसके लिए अल्लाह ताला ही से मांग लो कि अल्लाह मैंने ये इरादा तो कर लिया, अपनी तरफ से पक्का इरादा है, मगर मैं क्या, मेरा इरादा क्या? आपकी तौफीक के बगैर मैं इस अजम पर कायम नहीं रह सकूंगा, लिहाजा दो काम कर ले बंदा, अपनी तरफ से तौबा कर ले और फिर क्या करे, फिर तौबा करे, नहीं फिर दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैंने कर तो ली लेकिन अब हमें, मुझे इस अजम पर साबित कदम रहना आपकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं, लिहाजा अल्लाह मुझे इस पर इस्तकामत अता फरमा। देखो सूरह फातिहा में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, ये सिखाया कि यूं कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। बड़ा दावा है, जबरदस्त, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद चाहते हैं। बड़ा दावा कर लिया बंदे ने, और किसी की इबादत नहीं करूंगा और किसी और से मदद नहीं मांगूंगा आपके सिवा। तो ये दावा तो करवा दिया अल्लाह ताला ने नमाज में, یہ کہہ لو، اقرار کر لو اس بات کا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ سے کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، یعنی اس کو کارساز سمجھ کر، اس کو مشکل کشا سمجھ کر مدد نہیں مانگوں گا. اس کے بعد فوراً کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یعنی پہلے اقرار لے لیا، اِیّاک نعبد وإیّاک نستعین، فوراً فرمایا کہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ لو اہدنا الصراط المستقیم. تو اقرار لے لیا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ کے سوا کسی کی مدد نہ، کسی سے مدد نہیں چاہوں گا. اقرار لینے پر اکتفا نہ کرنا، کبھی اپنے بلبوتے پر اقرار کر رہے ہو کہ میں خود ایسا قوی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کر کے دکھاؤں گا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا، سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگتا. تو فوراً اللہ تعالی نے اسے کہا کہ نہیں، ساتھ میں یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، صراط مستقیم جو ہے اس کی ہدایت تو آپ ہی فرمائیں گے، میرے بس کا نہیں ہے. تو جب کوئی اقرار لیا تو ساتھ ساتھ دعا سکھا دی. تو توبہ بھی ایک اقرار ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے کے معنی یہ کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. تو اس کے ساتھ توبہ مانگ لو کہ آپ اس کے ساتھ دعا مانگ لو کہ یا اللہ، یہ میں نے کر تو لیا مگر اب آپ اس استقامت تو آپ ہی عطا فرمائیں گے، میرے بس کا کام نہیں. تو دو چیزیں ہو جائیں، توبہ اور اس کے ساتھ دعا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت تو تم پاک ہو گئے، جس وقت تم نے یہ توبہ اس طرح کر لی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اس وقت کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. اور کیسے پاک ہو گئے؟ التائب من الذنب کم اللہ ذنبلا، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. رحمت دیکھو اس پاک پروردگار کی کہ تمہیں بالکل سادہ ورق بنا دیا، تمہارا نام ہے اعمال میں جتنے گناہ لکھے تھے سارے مٹ گئے، سب مٹ گئے، نام ہے اعمال سے ختم ہو گئے. یعنی آخرت میں جب جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا رہے اس میں کہ بھئی اتنے نیکیاں کی تھی اور اتنے گناہ کیے تھے اور اتنے گناہ جو ہے معاف ہو گئے، لہذا وہ نہیں، وہ آئے گا ہی نہیں نام اعمال میں، ختم. تو یہ ایسا اللہ تعالی نے نسخہ عطا فرما دیا ہر بندے کو، جس حال میں ہو، جو غلطی ہو جائے، جو گناہ ہو جائے، یہاں تک کہ شرک تک بھی کبھی ارتکاب ہو جائے، معاف کر، توبہ کر لے، معاف ہے. اگر کوئی مشرک ہے، شرک کرتا تھا اور توبہ سچی کر لے، ایمان لے آئے، سب پچھلا جو حساب تھا بے باک ہو گیا دنیا میں. ایسی چیز ہے توبہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی نے یہ سب کر لیا، غلطی ہو گئی، باری تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی اور دعا بھی مانگ لی کہ اللہ مجھے آئندہ اس سے بچائیے گا، اس گناہ سے. لیکن نفس اور شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے. توبہ کرنے سے نہ نفس مرتا ہے نہ شیطان مرتا ہے، وہ تو ہے موجود. تو شروع میں ذرا ارادہ بھی ہوگا، کوشش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پچھلے پر ندامت بھی ہوگی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہے گا، پھر آ کے کچوکا لگائے گا شیطان اور انسان کا نفس دوبارہ ہو گیا، علیہ وسلم. دوبارہ گناہ ہو گیا. اب انسان جو ہے پریشان کہ یا اللہ میں نے تو توبہ بھی کی تھی, آپ سے مانگا بھی تھا, اور اس کے باوجود میں پھسل گیا. ایک مرتبہ پھسل گیا, دو مرتبہ پھسل گیا, تین مرتبہ پھسل گیا, تو شیطان دوسرے راستے سے راہ مارتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ تو تو مردود ہے, تو مردود ہے, تیری کہیں نجات نہیں ہے, کیونکہ تو نے سارے تقاضے پورے کر لی, توبہ تو نے کر لی, دعا تو نے مانگ لی, ارادہ تو نے کر لیا, لیکن پھر بھی بہک جاتا ہے, اور ایک بار نہیں دو بار تین بار چار بار بہک رہا ہے. تو مردود ہے شیطان کی طرح, مایوس ہو جا, اب تیری کہیں نجات نہیں ہے, مایوس کر دیتا ہے. جب مایوس ہو گیا الحمد باللہ, تو اس کے پھر شیطان دوسری طرح آتا ہے, جب تو جانا ہی تجھے جہنم میں, تو جو جی چاہے کر, یہاں پہ پرواہ نہ کر, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, حلال ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے, جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے. تو وہ مایوس کر کے پھر دوبارہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی حل بتا دیا, وہ یہ کہ مایوس نہ ہونا, یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر شیطان اور نفس تمہیں بار بار وہی حرکت کرا رہا ہے اور تم اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ہو, تو جس طرح وہ بار بار کر رہا ہے تم بھی بار بار کرو. جس طرح وہ تمہیں بار بار بہکا رہا ہے, اسی طرح تم بھی توبہ بار بار کرو. تم بھی بار بار کرو, وہی نسخہ دوبارہ آزماؤ, بار بار آزماؤ. جب بار بار آزماؤ گے اور آزماتے رہو گے, ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو شکست ہو جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے, تواب, ان اللہ هو التواب الرحیم. تواب جو ہے یہ عربی زبان کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ ہے, جس کا اردو ترجمہ ہوگا بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت توبہ قبول کرنے والا. یعنی صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں کہا, بلکہ بہت توبہ قبول کرنے والا. تو اب بہت توبہ قبول کرنے کے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ آدمیوں کی توبہ قبول کرتا ہے, جتنے آدمی ہیں سب کی توبہ قبول کرتا ہے اگر توبہ کرے تو, اس لحاظ سے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے, بار بار توبہ قبول کرتا ہے. اور یہاں تو کہا اپنے بارے میں کہ ان اللہ هو التواب الرحیم, بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اور بندوں کے بارے میں کیا فرمایا, ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بہت پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند. تو بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ استعمال کیا, بندے کے لیے بھی, بندے کے لیے تواب کے ایک ہی معنی ہے, جو بندہ ہے تواب ہے. اگر اس کے وہاں تو دو معنی ہو سکتے تھے نا, لیکن یہاں ایک ہی معنی ہے کہ وہ بار بار توبہ کرنے والا, بار بار توبہ کرنے والا. کیا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کی, شیطان نے توڑوا دی, تو پھر توبہ کرتا ہے, پھر توڑوا دی, پھر توبہ کرتا ہے, پھر توڑوا دی, پھر توبہ کرتا ہے. تو جو بندے بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے، ان سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو اپنے آپ کو بھی تواب فرمایا، توبہ قبول کرنے والا، اور بندوں کو بھی تواب فرمایا، یعنی بہت توبہ کرنے والے، بہت توبہ کرنے والے. بھائی ایک مرتبہ توبہ کر لی، دل لگا کے، گڑ گڑا کے، اللہ تعالی کے سامنے رو کے توبہ کر لی، اب یہ بہت توبہ کرنے کا مطلب یہ کہ آئندہ بھی اگر کوئی غلطی ہوگی پھر جائے گا توبہ کے لیے، پھر ہوگی پھر جائے گا، پھر جو ہوگی پھر جائے گا. تو اس کو اللہ نے توبہ کو ایسا بنا دیا کہ ہر گناہ، ہر غلطی کا اس سے اللہ تعالیٰ توڑ پیدا کر دیتے ہیں بندے کو. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ ہتھیار دے دیا تھا. تو آج اگر بندہ، یعنی اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالی سے توبہ مانگے. اگر اس وقت پکا ارادہ کر لے، مانگ بھی لے اللہ تعالی سے، تو کیا ہوگا کہ اس وقت تو معاف ہو گیا، آئندہ اگر پھر ہو پھر کر لے، پھر ہو پھر کر لے. مایوس مایوس نہ ہو، مایوسی کے پاس نہ جائے، تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے گا. جتنے لوگ گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، کسی گناہ کے عادی ہو گیا بندہ، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لت لگ جاتی، اللہ بچائے، تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن چھوڑنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ کرے، عزم کرے، معافی مانگے اور چھوڑ دے. پھر کسی وقت اس عادت کی طرف بندہ پھر متوجہ ہوتا ہے، پھر تو پھر مانگ لے، پھر توبہ کر لے، کرتا ہی رہے، توبہ کا دامن نہ چھوڑے. توبہ کا دامن نہ چھوڑے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. ایک عجیب قرآن کریم نے ایک اسلوب اختیار فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ کرام، اس وقت جہاد فرض ہو گیا تھا، فرض عین، تمام صحابہ کرام کے اوپر فرض عین تھا کہ وہ تبوک کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوں. بڑا سخت امتحان تھا کیونکہ گرمی کا شدید موسم تھا، سنبلہ کی گرمی. جن لوگوں نے حرمین شریفین میں دیکھی ہو کبھی، جو تقریباً جولائی کے قریب آتی ہے، آگ برستی آسمان سے، وہ موسم تھا اور لمبا سفر. مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر تقریباً 800-900 میل کے قریب ہے، اور وہ سارا سفر اونٹوں پر طے کرنا، راستے میں پانی نہیں ملتا تھا. میں نے وہ دیکھا ہے، وہ سہارا جو مدینہ منورہ سے تبوک جاتا ہے، تو وہاں پر کہیں دور دور تک کہیں کوئی جھاڑی، کوئی پتا، کوئی پر درخت، کوئی کچھ نظر نہیں آتا، پانی اس میں نہیں. کھجوریں پکنے کا موسم ہے، ساری مدینہ منورہ کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر تھا، کھجوریں پک رہی تھی، وہی موسم ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے پھر کھجوروں کی تجارت ہوتی تھی. تو بڑا کڑا امتحان تھا. تو صحابہ کرام نے اس امتحان میں پورے اترے، لیکن چند صحابہ کرام تھے جو سوچتے رہ گئے، آج چلے جاؤں گا، کل چلے جاؤں گا، صبح چلے جاؤں گا، شام چلے جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا، مدت تک کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. خیر وہ جب گزر گیا وقت اور وہ توبہ انہوں نے سچی توبہ کی، تو توبہ جب کی تو قرآن نے اعلان کر دیا لقد تاب اللہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی ان کی. اور اس توبہ کو قبول کرنے کا کہ جب خوشخبری پہنچی ایک صحابی کے پاس، تو انہوں نے اپنا سارا کرتا اتار کے اس خوشخبری لانے والے کو دے دیا. عجیب منقشہ کھینچا ہے انہوں نے خود اپنی ایک حدیث میں کہ کیا ہوتا تھا میرے ساتھ. کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر براہ راست نگاہ نہیں ڈالتے تھے، لیکن وقفے وقفے سے جب میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا تھا تو کرکھیوں سے مجھے دیکھ لیتے تھے. تو ایسا وقت گزارا 50 دن رات، اس کے بعد توبہ قبول ہونے کا اعلان آیا. توبہ کا قبول ہونے کا اعلان آیا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ اللہ نے ان کو توبہ قبول کر لی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کیا کریں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کے توبہ قبول کی تاکہ وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کا کے عادی بن جائیں، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے عادی بن جائیں. توبہ ایک طرف قبول فرما لی اور آگے فرما رہے ہیں کہ اس لیے قبول کی تاکہ وہ عادی بن جائیں توبہ کو، توبہ کرنے کے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے. تو کیا بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کہ توبہ کا قبول کرنے کے بعد بھی تمہیں توبہ کی حاجت ہے، نہ جانے کہاں ٹھوکر کھا جاؤ گے، اور اس لیے جب بھی ٹھوکر کھاؤ آ جاؤ میرے پاس، میری طرف رجوع کر لو. یہی شیطان کے حملے کا توڑ ہے. تو یہ اصل میں جب بندے کی صحیح نظر صحیح نہیں ہوتی تو اس وقت وہ شیطان اس کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، پریشانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. پریشانی تو برحق ہے لیکن مایوسی برحق نہیں. لہذا اس کا اللہ تعالی نے یہ علاج بتا دیا کہ بھئی اللہ بھی تواب تم بھی تواب، اللہ بھی تواب اور تم بھی تواب، کہ وہ بھی خوب توبہ قبول کرنے والا تم بھی خوب توبہ کرنے والے. تو یہ توبہ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے استغفار، سمجھے. توبہ تو بالکل مکمل ہے اور استغفار اس کا کی پہلی سیڑھی ہے. تو استغفار بندہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو بالآخر توبہ کے مقام تک بھی پہنچ جائے گا. قرآن کریم فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فذكروا الله ومن يغفر الله فاستغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کیسے پیار سے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، نیک لوگوں کا، بروں کا نہیں ہو رہا، نیک لوگوں کا. نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، ہر گناہ اپنی جان پر ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم کر لیا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا سے استغفار کرتے ہیں. بیچ میں اللہ فرماتے ہیں اور گناہوں کو اللہ کے ذریعہ مانگے معاف کرے گا بھی کون. میں یہ فرض الا اللہ، بیچ میں جملہ متعلقہ کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور معافی دے گا بھی کون سوائے میرے، اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے کے معنی یہ، اللہ بچائے، اصرار کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ اللہ بچائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، کہہ دے جی تو کیا خرابی ہے اس میں، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ ہونے سے انکار کرے. تو یہ تو اصرار کی بہت ہی بدترین قسم ہے. اور ایک یہ کہ غفلت میں ہے، پتہ نہیں میں کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، یہ اصرار ہے. لیکن جو بندہ غفلت سے اپنے آپ کو نکال چکا ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کبھی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے. دس مرتبہ ہو گیا دس مرتبہ کرے، سو مرتبہ ہو گیا سو مرتبہ کرے. اسی لیے حدیث میں فرمایا ما اصر من استغفر، ما اصر من استغفر وان عاد مئة مرة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. یعنی اگر فرض کرو کسی گناہ کو چھوڑنا فوری طور سے ممکن نہیں ہو رہا، تب بھی استغفار کو نہ چھوڑے. ایک آدمی کی ملازمت ہی ناجائز ہے، روزی ہی حلال نہیں ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی کیا کروں، مجبوری ہے، لگا ہوا ہوں اس میں، کبھی دل میں ندامت بھی نہیں ہوتی. ایک صورت یہ ہے کہ ندامت بھی ہو رہی ہے اور اس کوشش میں بھی ہے کہ مجھے اس سے نجات مل جائے اور حلال روزی مجھے میسر آ جائے، تو اور ساتھ استغفار بھی کرتا رہے. اگرچہ معلوم ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا بھی فوراً، لیکن استغفار نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے انشاءاللہ اس کو نکال بھی دیں گے اس سے. تو ما اصر من استغفر، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. بلم یصروا علی ما فعلوا، جو فرمایا تھا اس کی تفسیر فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نجات کا جو راستہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک استغفار ایک توبہ. استغفار پہلی سیڑھی اور توبہ اس کی تکمیل. ان دو چیزوں کا دامن کسی وقت نہیں چھوڑنا. شیطان ڈسے یا نفس بہکائے، ہر صورت میں استغفار اور توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا، اور یہی وہ چیز ہے جو بالآخر انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گی. تو بس یہ کرتا رہے. ہمارے حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے، اور حضرت حکیم الامت قضا صلی اللہ علیہ وسلم سرو کے مجاز تھے، درویش آدمی تھے، اور لیکن کوئی ایک جملہ کہہ دیتے تھے کسی کے دل میں اتر جاتا تھا. تو کوئی ایک آدمی، ایک نوجوان آ گیا، کسی اور کام سے آیا تھا، جب چلنے لگا تو کہنے لگا ذرا ایک بیٹا ایک بات سن لو، کہ لوگ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی. تو بھائی یہ تواب بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے تواب کے سامنے، بہت توبہ، بہت استغفار، کثرت استغفار. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جس سے گناہ ہی سزد نہیں ہوتا، تو ہم اور تم کس شمار قطار میں ہیں؟ لہذا استغفار کو کہنا چاہیے حضور قلب کے ساتھ اپنا وظیفہ بنائیں، اور توبہ کو روزانہ رات کو استغفار اور توبہ کر کے سوئیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیے جن آپ کے دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یا اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، توبہ کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے خاص اپنی فضل و کرم کی ہدایت عطا فرما دیجیے. ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائی. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائی، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائی. یا اللہ اس وقت فلسطین کے اندر آپ کے دین کے نام لیوا یا اللہ آپ پر بھروسہ کر کے یا اللہ بہت بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان کی مدد فرمائیے، ان کی امداد و نصرت فرمائیے، ان کو فتح مبین عطا فرمائیے. ان کے دشمن کو یا اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائیے. یا اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ان کو فتح مبین عطا فرما دیجئے. ہمارے مجاہدین کو جو وہاں پر جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ وہ سال سال سے اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مظلومیت پر رحم فرما کر ان کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. ہو چکی ہے، جاری ہو چکی ہے، اور آج پہلی قسط ہم الحمدللہ بیچ چکے، اور